ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ہم شہادتین کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور سب سے پہلے شہادتین میں سے لا الہ الا اللہ پر گفتگو کریں گے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہی دعوت رہی ہے اور شہادتین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ معبود برحق صرف اللہ رب العزت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. تو سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک ہی بات کی دعوت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ معبود برحق صرف اللہ رب العزت ہے. اور اختلاف اسی بات پر رہا ہے، کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی کہ لا رب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مالک الا اللہ. اس لیے کہ ان ساری باتوں کا اقرار مشرکین کرتے تھے. یہودی بھی اللہ رب العزت کی اس توحید کا اقرار کرتے تھے، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کو مانتا ہے وہ اس کے رب ہونے کا، خالق ہونے کا، قادر مطلق ہونے کا، زندہ اور مارنے کا یہ اختیارات تسلیم کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے, اور ان ساری صفات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں, سوائے دہریہ اور کمیونسٹوں کے یا سوشلسٹ جن کو عربی میں شیوعیین کہا جاتا ہے, کوئی اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتا ہے. ہندو ہیں, سکھ ہیں, بدھ مت ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, مشرکین ہیں, اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں, جو کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کو مانتا ہے, اس کا نام وہ بھگوان رکھ لے, رام کہہ لے, کوئی بھی نام دے لے اس کو, وہ اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت کا قائل ہے. تو اس لیے کسی نبی نے کبھی یہ دعوت نہیں دی لا خالق الا اللہ, لا رب الا اللہ, اس لیے کہ سب اس بات کا اقرار کرتے تھے, اور اس بات کو قرآن مجید بھی بیان کر رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہتا ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے, تو یہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ اللہ ہے, یہ اس بات کا انکار ہے نہیں کریں گے, اس بات کو تسلیم کریں گے, مانیں گے. تو معلوم ہوا کہ تمام لوگ دہریہ اور کمیونسٹوں کے علاوہ وہ توحید ربوبیت کے قائل ہیں. اختلاف توحید الوہیت پر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کو بھی معبود مانا جاتا تھا, بنایا جاتا تھا, اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے یہ دعوت پیش کی کہ بھئی لا الہ الا اللہ کہو, تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے, اجعل الالہۃ الہا واحدا وان ھذا لشیء عجاب, کہ اس نے تمام معبودوں کی جگہ پر ایک معبود کو ہی مقرر کر دیا ہے. کہا کہ یہ تمام معبود, ان سب کا کام ایک اللہ رب العزت کرے گا, ایک الہ کرے گا. وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ, کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے کہ اتنے معبود جو ہم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں 360, اور ان کو اختیارات ہم نے اپنے خیالات عقیدے کے مطابق بانٹ رکھے ہیں, تو اتنے سارے کام یہ ایک معبود کرے گا, اور ہم ان سب کی عبادت کرتے ہیں, ان سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری حاجات اور ضروریات پوری کریں, اور سب کے اپنے اپنے اختیارات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ایک اللہ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں, اور ایک اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے, اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, بڑی عجیب بات ہے. تو ہم نے جو لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کیا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے, یہ برحق کی قید اس لیے لگائی ہے کہ معبودان باطلہ بھی موجود ہیں. معبود برحق صرف ایک ہے, وہ عرش والا ہے, اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اور جو لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی اس کے علاوہ بیان کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے. آپ پڑھ کر دیکھیں کتابیں وحدت الوجود کا عقیدہ, کہ وہ یہ معنی کرتے ہیں لا موجودہ الا اللہ, کہ کسی چیز کا کوئی وجود نہیں, جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ, نعوذ باللہ من ذلک. یہ عقیدہ نہ یہودیوں کا ہے, نہ عیسائیوں کا ہے, نہ کسی اور کا. اور اس عقیدے کو بیان کرنے والوں کے متعلق باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں, ان کی مدح سرائی کی گئی، ان کا دفاع کیا گیا، اور اس عقیدے کو باضابطہ طور پر بیان کیا جاتا ہے. بر صغیر میں جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یا اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان سب کا بغیر کسی استثناء کے یہی عقیدہ ہے. حتیٰ کہ جو اہل ندوہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اگر حنفی کہتے ہیں تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. شیخ ابو الحسن علی ندوی جو پوری دنیا میں اپنی کتابوں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے. عربی اور اردو دونوں زبانیں روانی کے ساتھ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، دونوں زبانوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور پاکستان میں جو شیخ القرآن کے لقب سے مشہور تھے، شیخ غلام اللہ پنڈی والے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. آپ حیران ہوں گے، اور اگر آپ کو مزید تسلی اور تشفی کرنی ہو، جن کو بر صغیر میں حکیم الامت کا لقب دیا گیا اور ان کی بہت زیادہ کتابیں بر صغیر میں تباہ ہوتی ہیں اور پھیلتی ہیں اور لوگ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ عرصہ پہلے کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا، کوئی بھی ایسی بچی نہیں تھی کہ جس کو جہیز میں یہ بہشتی زیور نہ دی جاتی، جو کہ حکیم الامت صاحب کی تصنیف. یہ سب سے بڑے اس عقیدے کے علم بردار ہیں، اور ان کے مشترکہ پیر و مرشد حاجی امداد اللہ، جن کے سب مرید ہیں، عمر رضا خان صاحب بریلوی، قاسم نانوتوی صاحب، رشید امن گنگوہی، محمود الحسن دیوبندی اور اشرف علی تھانوی صاحب وغیرہ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سب کے سب حاجی امداد اللہ کے مرید ہیں، اور ان کے ملفوظات حکیم الامت صاحب نے شمائم امدادیہ کے نام سے جمع کیے ہیں، اور اس میں یہ لا موجودہ الا اللہ معنی بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور باقاعدہ اس میں مثالیں بیان کی ہیں. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، کہ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جناب اگر یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی ہی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ حلوہ بھی کھائے اور گوں بھی کھائے. پاخانہ لفظ گوں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے لفظ یہ بولا. انہوں نے کہا کہ یہ مراتب کا فرق ہے، حقیقت ایک ہے کہ لاؤ یہ چیز ہم تمہیں کھا کے دکھاتے ہیں. کہتے ہیں ان کے سامنے حلوہ پیش کیا گیا تو بشکل انسان حلوہ کھا کر دکھایا، جب گو پیش کیا گیا تو بشکل خنزیر سور کی شکل میں گو کھا کر دکھایا. کہا دیکھ لو، اور اس کو بزرگ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کا مظہر ہے اور عورت اللہ کی ذات کی زیادہ مظہر ہے، لہذا ملاحظہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ کسی پر تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، حق بات آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے، آپ کو اس بات سے مطلع کرنا مقصود ہے کہ آپ جان لیں کہ اس لا الہ الا اللہ کے اور بھی معنی لوگ بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا غلط معنی اور مفہوم بھی بیان کرتے ہیں. کل ہی شیخ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے شیخ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب جو سپاہ صحابہ کے امیر رہے ہیں اور بم کے حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں، ان کی تقریر سن رہا تھا، تو وہ اس انداز میں لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ جو کتاب و سنت کی سری نت کے خلاف ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی لا الہ الا اللہ کی تلوار نے ہر ایک الہ کو کاٹ لیا اور اللہ کا قلعہ اس نے اللہ کو بچا لیا. نعوذ باللہ من اللہ. آپ دیکھیں کہ یہ گفتگو اللہ کی ذات کے بارے میں استعمال ہو سکتی ہے کہ جی لا کی تلوار ہر الہ پر چل گئی لیکن اللہ کا قلعہ اس نے اللہ کو بچا لیا. نعوذ باللہ. اللہ کے قلعے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العزت ہر چیز کو بچانے والا ہے، وہ ہر چیز کو بقا دینے والا ہے، وہ حی اور قیوم ہے. قیوم اس کی صفت ہے کہ جو بنفس نفیس بذات خود قائم ہو
اور دوسروں کو قیام کا وجود بخشے، دوسروں کو قائم رکھے. یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ہے، کسی اور کی صفت نہیں. تو لا معبود بحق الا اللہ، عربی میں اس کا یہ معنی کریں کہ معبود برحق صرف اللہ رب العزت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، کہ وہ اللہ رب العزت ہے، حق ہے. وانما يدعون من دون الله من دونه هو الباطل، کہ اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، جس چیز کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، هو الباطل، وہ باطل ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت حق ہے اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی معبود ہیں وہ سب ہیں باطل ہیں، جھوٹ ہیں. جب آپ نے یہ لا الہ الا اللہ کا مختصر معنی سمجھ لیا تو کوئی بھی چیز اس کے متعلق سب سے پہلے اس کا تعارف، اس کو جاننے کے لیے نام معلوم کیا جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ اس کے چار نام ہیں. کون کون سے؟ کلمہ توحید، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ رب العزت کی توحید وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور دوسرا اخلاص، کہ عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. تیسرا کلمہ شہادت، کہ گواہی دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ. اور شہادت الحق، کہ حق ہی گواہی دینا کہ معبود برحق اللہ ہے. اس کے چار نام ہیں. اب اس کے بعد اس کے ارکان جان لیں. اس کے دو رکن ہیں، ایک رکن اس کا نفی ہے، دوسرا رکن اس کا اثبات ہے. پہلے رکن میں ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ. یہ پہلا رکن ہے کہ کوئی معبود نہیں. دوسرے رکن میں اس بات کرتے ہیں الا اللہ، صرف اللہ رب العزت. پہلے میں نفی ہے، دوسرے میں اس بات ہے. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، کہ جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، یہ کڑا کبھی ٹوٹے گا نہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے نفی کا ذکر ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کے ساتھ کفر کا ذکر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان لائے. طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا انسانوں میں سے، جنوں میں سے جس کی بھی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پر راضی ہو وہ طاغوت ہے. اللہ رب العزت کے سوا جنوں اور انسانوں اور دوسری مخلوقات جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. لیکن جنوں اور انسانوں میں قید ہم نے یہ لگائی ہے کہ وہ اپنی عبادت پر راضی ہو، اس لیے کہ انبیاء کی بھی لوگ عبادت ہے کرتے ہیں، اولیاء کی بھی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو فرشتوں کو اس لیے ہم نے بطور خاص ذکر نہیں کیا کہ وہ تو اللہ رب العزت کی کسی بھی حال میں نافرمانی نہیں کرتے، ان کا معاملہ انسانوں سے الگ ہے اور ہمارے ساتھ ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں. انبیاء کا، نیک لوگوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا چونکہ ہمارے ساتھ تعلق ہے اس لیے یہ قید لگائی گئی. اور جنوں کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کا بھی ہمارے ساتھ تعلق ہے. راضی ہونے کی قید اس لیے ہم نے ذکر کی ہے کہ انبیاء کبھی اپنی عبادت پر راضی نہیں ہوئے نہ ہو سکتے ہیں، اور نیک لوگ کبھی اپنی عبادت پر راضی نہیں ہو سکتے. تو قید لگا کر ان کو خارج کر دیا تو معلوم ہوا اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. تو ان طواغیت کا انکار کرنا فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی انبیاء اکرام علیہم السلام کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو پھر ان کی عبادت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کو طاغوت نہیں کہیں گے، لیکن ان کی عبادت کا انکار کیا جائے گا کہ انہوں نے کسی کو اس بات کی تعلیم نہیں دی. وہ تو اس بات کی دعوت دیتے رہے ہیں جیسا کہ آگے چل کر اس کا ذکر ہوگا، اور انبیاء کی دعوت کو بیان کیا جائے گا کہ ان کی دعوت کیا تھی. تو اللہ اکیلے کے ساتھ ایمان لانا اور یہ مضبوط کڑا عروہ وثقی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس، زہاد، سعید بن جبیر اور سفیان، یہ صحابہ تابعین اور ائمہ. اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ، کہ جس نے اس مضبوط کڑے کو، شہادتین کو تھام لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا تو یہ ایسا مضبوط توحید والا کڑا ہے کہ یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت اسی چیز کو دوسرے انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور اس نے لوگوں کو کیا دعوت دی؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یعنی یہی دعوت رہی ہے. یہ دونوں ارکان کہ ایک کی نفی اور دوسرے کا اثبات اس کی دعوت دیتے رہے. اور مزید اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہود علیہ السلام کی قوم کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباءنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس یہ دعوت لے کر آئے ہیں کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد نے عبادت کی ہے. یعنی ہم ان کا انکار کر دیں، معبودان باطلا کو چھوڑ دیں، ان کو نہ مانیں، ایک اللہ اکیلے کی توحید کا اقرار کریں. تو کہنے لگے کہ تو ہمیں جس چیز کا وعدہ دیتا ہے، جس عذاب سے ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو یہ عذاب لے آ، یہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دے، ہم اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کہ انسان حق بات کو جان لے، سمجھ لے، اس کے باوجود اس پر عمل نہ کرے، اس کو قبول نہ کرے. ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہا تھا کہ اللہ اگر یہ تیرا رسول حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کہے کہ اللہ اگر تیرا یہ نبی حق ہے تو تو نے ہی اس کو مبعوث کیا ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اس کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ توفیق نہیں ہوئی، ذرا غور کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، میرے بھائیوں ذرا غور کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلو کرتے ہیں وہ غور کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. کہ اللہ ہم پر حق واضح کر دے، ہمیں حق کا راستہ دکھا دے اور ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی بعض اوقات انسان پر حق واضح ہو جاتا ہے لیکن حق کی پیروی نہیں کرتا، حق کو قبول نہیں کرتا. کہا ہم پر حق واضح کر دے، ہمیں راہ حق دکھا دے بتا دے، اور اس کے بعد ہمیں حق کو قبول کرنے کی، حق کو ماننے کی توفیق عطا فرما. اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. کہ اللہ ہم پر باطل واضح کر دے، ہمیں دکھا دے کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ باطل والا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، یہ حق نہیں ہے، باطل ہے، پھر ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو انسان کو چاہیے جب حق اس پر واضح ہو جائے تو فوری طور پر اس کو قبول کر لے، اس کو مان. تو حود علیہ السلام نے جب ان کی قوم نے یہ جواب دیا تو ان کو کہا، وَإِلَىٰ عَدْنَا قَامُ هُودَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہودہ علیہ السلام ان کے بھائی ان کی قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، تو اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ رب العزت عذاب دے گا، اس کی گرفت آ جائے گی، وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں دوسروں کو شریک بنا کر پوج رہے ہو، دوسروں کو معبود بنا رہے ہو. ذرا غور کر کس انداز میں دعوت دی جا رہی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی دعوت ہے، اس کو سب سے پہلے قبول کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا اثبات کرنا ہے اور دوسروں کا انکار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کی طرف اسی بات کی وحی کی گئی ہے کہ معبود برحق میں ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدون، تو لہذا میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ تو بیان کر رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنوں انس کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ قرآن مجید کے دلائل جو ان دونوں ارکان پر دلالت کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه. کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا، اس کا مال اور خون حرام ہو چکا ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. وحسابه على الله عز وجل، اور اس کا حساب اللہ رب العزت پر ہے، کہ اللہ رب العزت اس سے حساب لے گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وحد اللہ وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه، کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کیا اور اس کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے ساتھ کفر کیا، تو اس کا خون اور مال لوگوں پر حرام ہے. اسلام اس کی حفاظت کرے گا، اس کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني اموالهم ودماءهم وحسابهم على الله، کہ مجھے اس وقت تک قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ شہادتین کا اقرار نہ کریں اور نماز کو قائم نہ کر لیں اور زکات ادا نہ کرنے لگ جائیں. فرمایا جب یہ کام کر لیں گے تو ان لوگوں کا مال اور خون حرام ہو جائے گا، مجھ سے محفوظ ہو جائے گا، پھر ان کے جان مال کی حفاظت کریں گے. اسلام کا حق ہوگا تو پھر ان کے جان مال کی حفاظت ہے نہیں ہوگی. کوئی شخص مرتد ہو جائے، کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے، اسی طرح سے کوئی کسی کو ناجائز قتل کر دے، تو اسلام کے بدلے میں اس سے یہ حق وصول کیا جائے گا، اس پر یہ حد جاری کی جائے. تو معلوم ہوا کہ جب انسان اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے دو رکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک میں نفی ہے، دوسرے میں اس بات ہے، اور اس کی حقیقت اور معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا. آج کے درس میں ہم صرف ایک چیز کو بیان کریں گے، باقی باتیں اگلے درس میں بیان ہوں گی انشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت اکیلے کی عبادت کرنا، اس بات کا اقرار کرنا، اس کو ثابت کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا، تقرب اور دعا، توکل، نظر اور نیاز، یہ ساری چیزیں کس کے لیے خاص ہیں؟ ایک اللہ کے لیے. اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہ میں اپنے رب کو پکارتا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کسی کو شریک نہیں بناتا، تو لہذا ایک اکیلے اللہ رب العزت کو ہی پکارتا ہوں، اسی سے دعا کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں اور ان کو یہ بات بتا دیں قل لو کان معہ آلہ، کہ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی دوسرے الہ ہوتے، معبود ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں، جس چیز کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو یہ معبود کیا کرتے؟ اللہ رب العزت کے عرش کی طرف راستہ تراش کرتے اور قبضہ جمانے کی کوشش کرتے اور اللہ رب العزت سے اس کی بادشاہت چھیننے کی کوشش کرتے، جھگڑا کرتے اللہ رب العزت سے، کہ اگر اس کے کوئی شریک ہوتے، کوئی اور معبود بھی ہوتا اللہ کے سوا، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم الہ بنا رہے ہو، تو یہ الہ ضرور اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑا کرتے، عرش تک جانے کی کوشش کرتے. آپ دیکھ لیں جن بادشاہوں کے شریک ہیں وہ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یا نہیں، ان سے وہ بادشاہت ملک چھینتے ہیں یا نہیں؟
تو انسانی فطرت کے مطابق
دلیل قائم کر کے بتایا گیا کہ بھائی اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی اور کے نام کی نظر اور نیاز نہیں دی جا سکتی، اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، دعا کی جا سکتی ہے تو صرف اسی سے کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا جا سکتا.
اور ایک مقام پر اللہ رب العزت مزید ایک نقطے کو اٹھا رہا ہے،
اور ایسی بات کو جس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، آج کے کلمہ پڑھنے والے اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے اس شرک میں مبتلا ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا.
یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اور اللہ رب العزت کی سوا جن سے دعائیں مانگتے ہیں، جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ بذات خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو اللہ رب العزت کے سوا پکارا جاتا ہے، جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جن کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، جن کے صدقے، جن کے تفیل، جن کی بحرمت، جن کے واسطے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جن کو درمیان میں واسطہ اور وسیلہ بنایا جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ تو بذات خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. وسیلے کا معنی کیا ہے؟ تقرب. تقرب حاصل کرنا. تو یہ تقرب کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ توحید کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور یہ وسیلہ جو ڈالا جاتا ہے کہ جی ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ساڈی ان آگے ان بھی تر درگاہ ہیں، یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. مکہ والے یہ بات کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ان کے واسطے سے اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرما رہا ہے ان کے عقیدے کو بیان کرنے کے بعد، فرماتا ہے کہ یہ بات کہتے ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہم ان بزرگوں کو پوچھتے نہیں، علی حجویری کو نہیں پوچھتے، یہ دادا کو نہیں پوچھتے، معین الدین چشتی کو نہیں پوچھتے، بہاد حق کو نہیں پوچھتے، سلطان باؤ کو نہیں پوچھتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، شیخ عبد القادر کی عبادت نہیں کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہ نیک بندے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اللہ اسی چیز کو بیان کر رہا ہے. تو وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، کہ ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے. یہی بات وہ کہتے تھے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں، یہ بات جان لیں کہ آج میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت کی توحید الوہیت میں ہی شرک نہیں کیا جاتا، بلکہ توحید ربوبیت میں بھی شرک کیا جا رہا ہے. تمام مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. روزی رساں کون ہے؟ اللہ. وہ کہتے تھے کہ مالک اللہ ہے، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا اس بات کے معترف تھے، اقرار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آج کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے علی حجویری کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں؟ شاد اللہ اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ یہ چھوٹے سر والے بیٹے دیتا ہے؟ یہ آگے بات آئے گی تفصیل میں، تو انشاءاللہ پوری تفصیل بتائیں گے کہ کس کس انداز میں شرک ہو رہا ہے. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے جن کو یہ وسیلہ بنا رہے ہیں، جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کے ذریعے سے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ بتاتے خود اللہ کی رب العزت کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یہ تو بتاتے خود وسیلے کے متلاشی ہیں. ایہم اقرب، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کون اس کے زیادہ قریب ہو جائے، وہ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر لیں. ویرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، طلبگار ہیں. ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے رب کا عذاب ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ ڈرنے کی چیز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، وہ ایسا عذاب ہوگا. اللہ قرآن میں خود فعل تعجب کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، فرماتا ہے فما اصبرهم علی النار، کہ یہ لوگ آگ پہ کیسے صبر کریں گے، یعنی اس آگ کو جو ہم نے ان کے لیے تیار کی ہے اس کو کیسے برداشت کر لیں گے. اللہ کہہ رہا، جس پر اللہ تعجب کا اظہار کرے میرے بھائی اور دوستو، کتنی بڑی بات ہو، کتنا بڑا معاملہ ہوگا، کس قدر سنگین معاملہ ہے، سوچے غور و فکر کرے. تو اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے جن کو یہ اللہ کے نزدیک سفارشی بنا رہے ہیں، یہ تو بذاتے خود وسیلے کے متلاشی ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کیا تم زمین و آسمان میں اللہ کو وہ کچھ معلوم کرانا چاہتے ہو کہ وہ نہیں جانتا؟ یعنی ان کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت کو مجبور کرنا چاہ رہے ہو کہ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا، جو کام اللہ نہیں کرنا چاہتا ان کی وجہ سے کر دے گا. ہائے افسوس، تم نے اللہ رب العزت کو انسانوں جیسا سمجھ لیا کہ واسطہ لے جائیں گے، وسیلہ لے جائیں گے، وہ مجبور ہو کر کام کر دے گا. اور یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس عورت کے قسمت میں کوئی بچہ نہیں تھا، حسین نے ایک ٹونا لگایا گلی کا تو کہا ایک بچہ، دوسرا لگایا تو کہا دوسرا بچہ، تیسرا لگایا تو کہا تیسرا بچہ. نعوذ باللہ من ذلک، وہ ایسے بچے تقسیم کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا نعوذ باللہ، جیسے یہ خود مشرک ہیں، اہل بیت کو ویسا مشرک سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک، جبکہ وہ سب سے زیادہ شرک سے نفرت کرنے والے تھے اور شرک سے بچنے والے تھے. یہ فلاں پیر نے یہ کیا بچہ ہو گیا، فلاں نے یہ کیا بچہ ہو گیا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ سفارشی بنا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کو بتانا چاہتے ہیں کہ مخلوق میں یہ ہے، یہ آسمانوں اور زمین میں یہ موجود ہے، اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو، اللہ کو مجبور کرنا چاہ رہے ہو. سبحانہ وتعالی ما یشرکون، کہ اللہ رب العزت اس چیز سے بلند و بالا ہے جو کچھ یہ شرک کرتے ہیں. اس چیز کو کیا قرار دیا؟ شرک قرار دیا، جو کہتے ہیں جی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے واسطے سے دعائیں مانگتے ہیں. جو کہے بحق رسول اللہ، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آپ کے صدقے، آپ کے واسطے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سمجھے اس بات، یہ عقیدے کی بات ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے، اس کی حقیقت کو جانے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند، اور کہا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کا خالق ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے. دیکھیں کس انداز سے دلیل قائم کی گئی ہے کہ وہ اس بات کا حقدار ہے جو اس کا خالق ہے, نہ کہ مخلوق اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور جو خود پیدا کیا گیا ہے اس کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے تو بڑے لطیف پیرائے میں یہ ساری باتیں بیان کر دی. جہاں کہیں اپنی توحید ربوبیت کے دلائل بیان کیے ہیں, ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ دلیل قائم کی ہے کہ عبادت کا حقدار صرف میں ہوں, چونکہ میں معبود برحق ہوں, میں ہی ان چیزوں کا خالق ہوں. لہذا جو ان چیزوں کا خالق ہے, مالک ہے, جو زندہ کرنے والا ہے, مارنے والا ہے, وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود سے دوران گفتگو کیا کہا تھا, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. کیا مطلب تھا کہ عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو زندہ کرنے اور مارنے پہ قدرت رکھتا ہو. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, وہی ہوا امید سمجھانی بات کو. ابراہیم علیہ السلام نے بات دوسری طرف چلا دی اور کہا بھی یہ بے وقوف آدمی ہے, اس نے زندگی اور موت کا معنی مفہوم ہی نہیں سمجھا. انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے, اگر تو اس قابل ہے, تو واقعی رب ہے, تو اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. ہو رہا ہو اور بالکل نصف نہر پر ہو اور غروب ہونے کے قریب ہو, غروب ہو رہا ہو, ان تین اوقات میں سورج کی پوجا کرنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, تو شریعت نے کہا کہ ان اوقات میں اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. کیا نقطہ بتایا کہ جب مشرکین اور کفار کے ساتھ کسی کام کرنے سے مشابہت لازم آئے تو اس مقام پر, اس جگہ پر, اس وقت میں وہ کام نہیں کرنا. اب ان قبروں پر جا کر جہاں لوگ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, جن قبروں کا تلاش کرتے ہیں, جن کے نام کی نظر اور نیاز دیتے ہیں, ان قبروں پر کوئی شخص نہیں جا سکتا اور ان کے لیے وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتا. ایسا نہ ہو کہ مشرکین تمہارے بارے میں یہ عقیدہ بنائے کہ دیکھو یہ حضرت صاحب بھی یہاں آ کر مانگ رہے ہیں, اسے کیا معلوم کہ یہ مانگتا نہیں بلکہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے, اور اس بات پر دلیل بنائے گا یا وہ اپنے غلط عقیدے پر مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا کہ بھی میں غلط کام کر رہا ہوں. یہ حضرت صاحب دیندار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, عالم ہیں, فاضل ہیں, یہ بھی کام کر رہے ہیں, لوگوں کو منع کرتے ہیں بذات خدا آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے, یہ بھی مانگ رہے ہیں. اس لیے ان مقامات پر جا کر ایسے کام نہیں کر سکتے. اور یہ سورج کی پوجا, ہمارے اکاڑے میں ایک آدمی تھا بے نماز مشرک, مر گیا ابھی کچھ دیر ہوئی, وہ سورج کو سجدہ کرتا اور اسلام کا دعوے دار ہے, عورتیں آ کر اس کے پاس بیٹھتی ہیں, منتیں مانتی ہیں اور اس سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتی ہیں, اور وہ مر گیا, اس کی قبر بنا دی گئی, اس کا قبا بنا اور سارا سلسلہ بنا دیا گیا, اس کی زیارت ہو رہی ہے, میلہ لگ رہا ہے. اب 200-400 سال کے بعد وہ اتنا بڑا بزرگ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا اور ایک رکعت میں ہی قرآن پڑھا کرتا تھا, یہ کچھ لکھا جائے گا اور لوگ ماننے لگ جائیں. اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ آپ یہ بات بیان کر دیں, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور مرنا اللہ رب العزت جہانوں کے رب کے لیے خاص ہے, جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے خالص ہے, کسی اور کے لیے نہیں. نماز پڑھتا ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی دیتا ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. زندہ ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مرنا چاہتا ہوں تو کس لیے؟ اللہ کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اظہار کیا, خواہش کا اظہار کیا, صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, آپ نے کہا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں, ثم احیا, اقتل ثم احیا, ثم اقتل ثم احیا, ثم اقتل ثم احیا, کہ بار بار میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, بار بار زندہ کیا جاؤں. کس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں؟ اللہ کے لیے. مرنا چاہتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہے کہ وہ یہ سارے کام اللہ کے لیے کریں تو پھر کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. تو انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس مضمون کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ وار آگے بیان کریں گے, اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ اس کے مطابق عقیدہ رکھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. دیکھیں بھائی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو لوگ قبروں پر جا کر دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دعائیں کرنے والے دنیا میں مختلف لوگ ہیں, مختلف ان کے عقائد اور نظریات ہیں. سب سے پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو صرف اللہ رب العزت سے ہی دعائیں مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں مانگتے. یہ مومن اور مسلمان لوگ واحد ہیں, توحید پرست ہیں. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا کہ جو قبروں پر جا کر دعائیں مانگتا ہے. تیسرا طبقہ کہ جو ہر چیز کو معبود بنائے بیٹھا ہے, پتھروں کو, درختوں کو, ہر طاقتور چیز کو دیوتا مانتا ہے, یعنی ہندو. اور اسی طرح سے سکھ, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا گرو نانک سب کچھ دیتا ہے جو مر چکا ہے. یہودی اور عیسائی, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مشکلات اور پریشانیاں حل کرتے ہیں, یہ بھی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا, دہریا, کمیونسٹ, سوشلسٹ, شیوعیین, جو اللہ کو مانتے نہیں, کسی چیز کا اقرار ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود ہوتا رہتا ہے. کتنے طبقے ہو گئے؟ پانچ. اب ذرا غور و فکر کریں کہ یہ لوگ سارے اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی حاجات اور ضروریات مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں, کرتے ہیں. سب کی حاجات اور ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ ہو رہی ہیں. سکھ اور یہودی, ان کی بھی ہو رہی ہیں, ہندوؤں کی بھی ہو رہی ہیں, قبروں کے پجاری ان کی بھی ہو رہی ہیں, اور عیسائیوں کی اور کمیونسٹوں کی بھی ہو رہی ہے, جو اللہ سے مانگتے ہیں ان کی بھی ہو رہی ہیں. جب سب کی حاجات پوری ہو رہی ہیں, ضروریات پوری ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں. بھائی جب ہر ایک آدمی کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے اس کے اپنے طریقے کے مطابق جو اس نے اختیار کر رکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصود حاجت اور ضرورت پوری کرنا ہے. یہی مقصود ہوا پھر کہ حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے. طریقہ غلط ہو یا صحیح, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہر آدمی جس طریقے پر لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے. اسلام بھی حق ہے, ہندوازم بھی حق ہے, سکھازم بھی حق ہے, اسی طرح سے بدھ مت بھی صحیح ہے, عیسائیت اور یہودیت بھی درست ہے, اور دہریت بھی ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں پھر برابر کی ہوگی, درمیان میں کوئی فرق رہا نہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں, ایک ہی طریقہ صحیح ہے. کون سا؟ صرف اللہ رب العزت سے مانگا جائے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے. ضرور سے کون پوری کرتا ہے؟ اللہ پوری کرتا ہے. حاجات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ رب العزت پوری کرتا ہے. اب دیکھیں جو توحید پرست ہے اس کو بھی اولاد مل رہی ہے, جو مشرکین ہیں ان کو بھی اولاد مل رہی ہے, جو کافر ہیں ان کو بھی مل رہی ہے, یہودیوں, عیسائیوں, ہندوؤں اور سکھوں اور کمیونسٹوں کو بھی مل رہی ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کو اولاد کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. سب کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت پوری کر رہا ہے. اب جو شخص اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے, پوری اللہ کرتا ہے, لیکن اس نے طریقہ غلط اختیار کیا, لہذا یہ مشرک ہو گیا, کافر ہو گیا. ہمارا ایک آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, پتا چلا کہ اس کے بیٹے کے جسم پر گٹھے تھے, اور وہ بتاتے خود جلد کا اسپیشلسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, اور وہ جانتا تھا کہ یہ موقع آپریشن کے بغیر ختم ہی ہو سکتے, اور پوری جلد کا, مکمل جسم کا آپریشن ناممکنات میں سے ہے. کسی نے اس کو بتایا کہ بھائی فلاں قبر ہے اس پر اگر جھاڑو رکھ دیا جائے سبز رنگ کا, جس کو ہم پنجابی میں دب کا جھاڑو کہتے ہیں, تو رکھ دیا جائے جیسے جیسے وہ سوکھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کے یہ منہ کے جھڑتے چلے جائیں گے, اس کے یہ مسے ختم ہو جائیں گے. لہذا اس نے تو عقیدہ نہ بنایا, اس کی بیوی کو کسی نے بتایا وہ پاکستان گئے تو اس نے خامد سے چوری وہ جھاڑو اس قبر پر رکھ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کو شفا دے دی اور یہ بچہ صحت مند ہو گیا, اس کے مسے جسم کے سارے ختم ہو گئے. اب اس ڈاکٹر صاحب کا یہ عقیدہ بن گیا, اس نے کہا یہ کیسے ہوا, بیوی نے بتایا کہ جی ہم نے چوری چھپے جھاڑو رکھا تھا, دیکھ لو اللہ نے شفا دے دی, اس بزرگ نے یہ سارا کچھ کر دیا. اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ قبر والے شفا دیتے ہیں. اب اس کے رشتے دار اس کو منوانا چاہ رہے ہیں, وہ مان ہی نہیں رہا, مجھے لے گئے. کہنے لگے جی میں کیسے مان لوں, میرے بچے کو شفا ہوئی. میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسا ہی ایک اور واقعہ بیان کرتا. میں نے کہا یہی کویت میں ہی ایک انڈین ساتھی ہے, اس کی پھوپھی 25 سال تک بیمار رہی, کوئی اس نے دوا دارو نہیں چھوڑا, کوئی اس نے ہاسپٹل نہیں چھوڑا جہاں سے علاج نہ کروایا ہو, اور کوئی اس نے پوجا گاہ نہیں چھوڑی جہاں پر جا کے اس نے پوجا نہ کی ہو, کوئی اس نے ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر اس نے نظر اور نیاز غیر اللہ کے نام کی نہ دی. اس کو 25 سال تک شفا نہیں ہوئی. آخر کار کسی نے کہا کہ تو ایسے ہی مسلمانوں کے دیوتاؤں سے مانگ رہی ہے, ان مرے ہوئے بزرگوں سے مانگ رہی, تو ہمارے دیوتا سے مانگ کے دے, گنیش اس کے نام کی نظر مان لے کہ اے گنیش مجھے صحت دے دے, تندرستی دے دے, اگر مجھے صحت حاصل ہو جائے گی تو میں ہر سال تیری مورتی بنایا کروں گی, اور جیسے تازیاں نکالا جاتا ہے ویسے یہ کام ہوتا ہے انڈیا میں گنیش کا, تو میں اس طرح سے تیرا تازیاں نکالا کروں گی, اے تیری مورتی نکالا کروں گی, بنا کر کھڑی کیا کروں گی, نیچے سے انسان ہے اوپر اس کے ہاتھی بنا ہوا ہے. اس کی تفصیل کبھی بتائیں گے درس میں انشاءاللہ, ابھی موقع نہیں ہے, یہ اس کا کیا سبب ہے. بہرحال اس نے وہ منت مان لی, اس کو شفا حاصل ہو گئی. اب وہ ہر سال یہ گنیش کی مورتی بنا کر اس کا تازیہ نکالتی ہے. اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے گنیش نے شفا دی ہے. اس کو میں نے کہا کہ بھئی یہ دہریے, یہ تو مانتے کسی چیز کو نہیں. اسی طرح سے دوسرے لوگ مثال پیش, میں نے کہا آپ بتائیں کہ اس کا مطلب آپ کو قبر والے نے شفا دی اور اس عورت کو گنیش نے شفا دے دی, طریقہ یہ بھی صحیح ہے, آپ کا بھی صحیح ہے, دہریوں کا بھی صحیح ہے, سب کے طریقے صحیح, اسلام کا طریقہ بھی صحیح ہے, بقول آپ کے یہ سب صحیح ہے. لگا نہیں, میں نے کہا کیوں, جی اسلام کا طریقہ صحیح. تو میں نے کہا بھائی پھر اس کو آپ کیسے صحیح کہہ رہے ہیں. بات اس کے عقل میں آ گئی اور قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کر رہا ہے. وہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے, میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے, لیکن بیماری کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے, اللہ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے. کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے, تو شفا اللہ دیتا ہے. یہ منتیں اور مرادیں کون پوری کرتا ہے, حاجتیں کون پوری کرتا ہے, فقط اللہ کرتا ہے. لیکن لوگ اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس نے یہ کام کر دیا, حالانکہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک وقت مقرر ہے, اس کو یہ چیز مل کر رہے گی. سمجھے اس بات کا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اسی دن سورج گرہن ہو گیا. پاپا کہنے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے, اس کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے, اس کو بھی غم ہوا ہے, پریشانی ہے. اور جیسے شیعہ حضرات یا ہمارے یہ اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو سورج بھی خون کے آنسو رویا, سورج بھی آنسو بہا رہا تھا, آسمان بھی رو رہا تھا, اور زمین سے جہاں کہیں سے کوئی چیز اٹھاتے تھے وہاں سے خون ہی ظاہر ہو رہا تھا, کہ ہر چیز رو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے متعلق جب یہ عقیدہ بیان کیا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور صحابہ کو کہا یاد رکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اس کا کسی کی پیدائش اور وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ اس کو میں بے نور کر سکتا ہوں. جب اس دنیا میں کر سکتا ہوں تو قیامت کے دن بلا اولا کر سکتا ہوں. یہ بات بیان کی گئی بتائی گئی. تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس قسم کا, تو یہ عقیدہ غلط ہے. معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کو جو چیز بھی حاصل ہوتی ہے وہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. اس نے طریقہ غلط اختیار کر لیا جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ناشکرا ٹھہرا اور اس نے شرک کیا کفر کیا اور اللہ رب العزت اس پر ناراض ہو گیا. اگر وہ مومن بنتا تو تب بھی یہ چیز اس کو حاصل ہو کر رہنی, یہ اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے, یہ اس کو مل کر رہنی ہے. وہ دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے رکوع کے بعد, اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت, کہ اللہ کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کرے, کوئی روکنے والا نہیں. لا مانع, اور لا مانع کا معنی تو آپ جانتے ہیں, ابھی لا مانع کرا لو جی, ابھی لا مانع ہو گیا, اب کون روکے گا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللهم لا مانع, اللہ کوئی روکنے والا نہیں, لما اعطيت, جسے تو عطا کرے, جسے تو عطا کرے پھر کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت, اور جس کو تو نہ دے, تو نہ دینا چاہے کوئی دینے والا نہیں ہے, کوئی عطا نہیں کر سکتا. جس کو اللہ اولاد نہ دینا چاہے کوئی دے سکتا ہے؟ جسے اللہ اولاد دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ جس کو اللہ روزی دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. جس کو اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. جس کو اللہ بیمار کرنا چاہے کوئی شفا نہیں دے سکتا. جس کو اللہ شفا دینا چاہے کوئی بیمار نہیں کر سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور کسی بزرگی والے کی, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, کسی بزرگی والے کی کوئی بزرگی تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتی. یہ بزرگ اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اب دیکھو گستاخ کون ہے, جو عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی بات کو بیان کرتے ہیں, صحیح دین بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ گستاخانے رسول ہے. اور بتاتے خود عاشقانے رسول, لفظ بھی اچھا نہیں ملا. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اللہ رب العزت ہی سب کچھ عطا کرتا ہے اور اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا عقیدہ درست فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مائے جاری جو ہے, جاری پانی وہ پاک ہوتا ہے, اس میں یہ غلاظت وغیرہ جو ہے اس کا اثر موجود نہیں رہتا, یہ اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. کیونکہ وہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے, مائے کثیر ہوتا ہے, اس لیے یہ بات بیان کی گئی. اس کے علاوہ بھی کلتین اگر پانی ہو تو اس میں کوئی چیز ایسی پڑ جائے تو اس پانی کو بھی شریعت نے پاک کہا, یہ تو پھر پانی بہنے والا ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, سب کے نزدیک یہ پانی پاک ہے اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے, غسل کیا جا سکتا ہے, اس کو پینے کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے, ہر ضرورت کے کام میں لایا جا سکتا ہے. باقی یہ انسان کی اپنی طبیعت ہے کہ اس کی طبیعت اگر نہ مانے تو نہ پیئے, وہ تو بھلے یہ والا پانی بھی نہ پیئے, یہاں پر جو مجسر ہے ٹینکروں کے ذریعے سے, اس کو پابند نہیں کرتی پینے پر, لیکن اس کو پاک کہتی ہے. اور پانی پاک کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, بعض پانی جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں لیکن وہ انسان پی نہیں سکتا ہے, جیسے سمندر کا پانی ہے پاک ہے لیکن انسان پی نہیں سکتا, اگر پیے گا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی, لیکن باہر صورت وہ پانی پاک ہے, پینے کے استعمال میں لا سکتا ہے انسان, کوئی حرج نہیں.
تو شیخ صاحب, اگر وہ جو پانی آ رہا ہے اس کا وہ گندا پانی, اس میں پڑنے سے رنگ بدل گیا ہے یا اس کی,
نہ اس کی رنگت بدلتی ہے نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے. پانی جاری جو ہوتا ہے کیونکہ اتنی کثرت سے بہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پانی ملتا جاتا ہے, پیچھے سے اور پانی کسی تعداد میں ملتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی رنگت تبدیل نہیں ہوتی, نہ اس کی جاتا وغیرہ بدلتا ہے نہ اس کی بو بھی کوئی فرق آتا ہے. جو آدمی فوت ہو جائے, فوت ہونے والے شخص کو غسل دیا جائے سنت کے مطابق, اور دفنایا جائے اور دفنایا جائے, جنازہ اس کا پڑھا جائے سنت کے مطابق, اور اس کے بعد 3 دن تک اس کا افسوس کیا جا سکتا ہے. اگر عورت
بیوہ ہو گئی ہے, اس کا شوہر فوت ہوا ہے, تو وہ چار مہینے اور دس دن تک افسوس کر سکتی ہے. باقی کوئی بھی عزیز فوت ہو جائے اس کے لیے صرف تین دن تک سوگ کیا جائے گا. یہ تین دن کے لیے جو پھوڑی وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے فوتگی ہو گئی. یہ ہماری ایک رسم ہے جو غلط ہے شریعت کے خلاف. اسی طرح سے جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے پڑوس پڑوس والے یا رشتے دار عزیز و اقارب ان کو کھانا پہنچائیں, اس لیے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کے متعلق, ان کے اہل خانہ کے متعلق صحابہ کو حکم دیا تھا. اب اس کے بعد جو دعائیں وغیرہ کی جاتی ہیں باقاعدہ سلسلہ بنا لیا جاتا ہے کہ جی جو بھی آیا کلام بخشو کلام بخشو, یا کل کیے جاتے ہیں, ساتواں کیا جاتا ہے, بیسواں کیا جاتا ہے, تیسواں کیا جاتا ہے, چالیسواں کیا جاتا ہے, اکیسواں, یہ ساری چیزیں بدعات ہیں, ان کی قطعی طور پر شریعت اجازت نہیں دیتی, یہ سارے کام نہیں کیے جا سکتے. اور میت کے گھر سے جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے ان کے گھر سے آس پاس والے لوگوں کا آ کر کھانا کھانا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو حرام جانتے تھے. مسند احمد میں روایت موجود, اس کو حرام سمجھتے تھے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ دین کے نام پر کل کروائے جاتے ہیں, ساتواں بیسواں اکیسواں تیسواں چالیسواں اور پھر برسی وغیرہ, اور اہل خانہ کے گھر سے یہ جن کا فوت ہوا ہے ان کے گھر سے یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں, کھانا کھایا جاتا ہے جو قطعاً حرام ہے. صحابہ اس کو لوہے کی طرح, جیسا کوئی آدمی فوت ہو جائے اس پر نوحہ کیا جائے بین کیے جائیں, اس کو حرام سمجھتے تھے, ایسے ہی اس کو حرام سمجھتے.
کھانا کھانے کو
جی ہاں, دور سے آنے والوں کی تو بات میں نے عرض کر دی ہے کہ جو اوس پڑوس والے قریب والے لوگ ہیں, جو دور سے آنے والے مسافر ہیں وہ تو مجبور ہیں, وہ تو کھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو انداز قسم کا اختیار کیا گیا کہ میت کو دفنانے کے بعد سارے لوگ جتنے جنازے میں شامل ہوئے وہ کیا کریں گے, کھانا کھائیں گے, پھر کل کروائے جائیں
گے,
ساتواں پھر بیسواں پھر تیسواں پھر چالیسواں, یہ ساری چیزیں بدعات ہیں اور یہ حرام ہے, ان کا کوئی وجود نہیں. اب رہا مسئلہ کہ جب تین دن ہو جائیں تو اس سے زیادہ انسان سوک کر ہی نہیں سکتا, نہ ان کے پاس اس طریقے سے لوگوں کو جانا آنا چاہیے, نہ ان کو کام دھندا چھوڑ کر بیٹھنا چاہیے. ازواج متحرات کے قریبی عزیز فوت ہوئے اور انہوں نے جان بوجھ کر تیسرے دن کے بعد خوشبو منگوا کر لگائی اور کہا کہ ہمیں اس چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی, ہم یہ خوشبو صرف اس لیے لگا رہی تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ہم سوگ نہیں منا رہے. وہ تو ان کا کمائی کا ذریعہ ہے نا, وہ تو کمائی کا ذریعہ ہے ان کا, وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک مرا ہے تو ان کے ہاں روٹی چلتی رہے گی, اتنے ہفتے میں کوئی دوسرا مر ہی جائے گا, دوسری لگ جائے گی, کوئی تیسرا مر جائے گا. جو فوت ہو جائے اس کے لیے انسان سب سے بہتر کام یہ کر سکتا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کیا جائے. اگر وہ شخص واقعتاً صحیح عقیدہ متقی پرہیزگار نماز روزے کا پابند تھا, اگر وہ ان چیزوں کا پابند نہیں تھا اس کی طرف سے کچھ بھی کر دیا جائے اس کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری چیز اس کو فائدہ دینے والی ہے وہ اس کے لیے دعا کی جائے کثرت سے. باقی یہ قرآن خوانی جو اس کے لیے کروائی جاتی ہے یہ بھی بدعت ہے, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے, اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نیکی کرے اور کر کے جائے یہ نیکی جی پہلوان صاحب کے کھاتے میں جمع کرا دیجیے, کوئی حق نہیں کسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نیکی منتقل کر سکتا ہے, اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے گناہ کو بھی منتقل کر سکتا ہے. اس کا مطلب نیکیاں والدین کے کھاتے میں جمع کرائے اور گناہ ابو جال کے کھاتے میں ڈالتا رہے, پاک صاف ہے جی, رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ لے, گناہ بھی کرتے رہے اور ابو جہل کا کھاتا پر کرتے رہے اور بذات خود گناہوں سے پاک صاف. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واللیس للی انسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو بذات خود وہ محنت اور کوشش کرتا ہے. تو قرآن مجید پڑھ کر جو پہنچایا جاتا ہے یا اشارے ثواب کیا جاتا ہے مرنے والے کو, اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, اس لیے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. بھائی وہ جو قبرستان میں قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید ختم کروائے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں, اگر اس شخص نے زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی ہے اس کو فائدہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سنیں تو صحیح کہ جس آدمی کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے, اس آدمی نے اگر زندگی میں نماز نہیں پڑھی تو اس کو قرآن کا فائدہ ہوگا؟
زندگی میں تو قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا، قرآن اسے زندگی میں پڑھ کر نہیں دیکھا، تو مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچ رہا؟
کوئی فائدہ نہیں.
اب تو وہ سننے سے معذور ہو چکا، سن ہی نہیں رہا. دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مالدار آدمی ہے وہ تو مرنے کے بعد بخشا جائے گا، جو مسکین اور غریب ہے وہ مرنے کے بعد نہیں بخشا جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. جیسا کہ یہاں شیعہ کوئی مرتا ہے تو وہ مشہد میں قوموں میں خون کرتے ہیں، وہاں ان کا انتظام ہے. چلو بھائی یہ مر گیا تو اس کے ذمے 30 سال کی نمازیں ہیں، وہ پڑھوا دی جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سرا سرا جلدی جلدی پڑھوانی یا آرام آرام سے؟ اگر اس نے کہا کہ بھائی جلدی جلدی پڑھوانی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اتنا پیسہ بھیج دو، 200 آدمی لگا دیا کہ 2-4-5 روز میں مکمل ہو جائیں گی، اس کی جان چھوٹ جائے گی. اگر اس نے کہا مسکین آدمی، اس نے کہا بھائی آہستہ آہستہ بولیں گے بھائی ایک آدمی کو کھڑا کر دیا ہے، اب لگا ہوا جتنے سال پڑتا رہے گا پھر آپ کی قسمت اتنے سال عذاب ہوتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار آدمی یہاں بھی عیش کر رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو عیش ہو رہی ہے، اور مسکین آدمی یہاں بھی مار کھا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو مار پڑ رہی ہے. دین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگیرداروں کی جاگیر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. سمجھے؟ اب رہا مسئلہ قرآن پاک کا، تو قرآن پاک میرے بھائیوں ویسے ہی قبرستان میں نہ لے جایا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی گھروں میں تلاوت کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو کیا بات ثابت ہوئی کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ اسی طرح سے قرآن پاک کن کے لیے اتارا گیا؟ مردوں کے لیے، زندوں کے لیے؟ قرآن پاک زندوں کے لیے اتارا گیا، ہم نے سمجھا مردوں کے لیے. جو زندہ ہے وہ عمل نہیں کرتے، جو مر گیا اس کو سنا رہے ہیں اور جو زندہ وہ سنتے نہیں ہیں. جو زندہ ہے وہ نہیں سن رہے بیٹھ کر قرآن، مردے کو سنا رہے ہیں کہ سن بھائی، ویسے تو تو سنتا نہیں تھا، اب قابو آ گیا، سنا رہے ہیں تیرے کو، جبرن سنا رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں سنانے کا. اور یار سنا 3-4 دن لگا، ہو سکتا ہے متا مسلمان ہو جائے، پہلے تو نہیں ہوا. استغفر اللہ، کیا دین کو مذاق بنا رکھا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.